يا أيها الذين آمنوا، اب جنت میں جانے کے لیے ایک اور نیک عمل، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، صلی اللہ علیہ وسلم، واولی الامر منکم، اور اپنے میں سے امر والوں کی، صاحب امر لوگوں کی، وہ کون؟ یعنی حاکم. اصل حاکمیت تو اللہ ہی کی ہے، اللہ لہ الخلق والامر. یاد رکھو، اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا. ان الحکم الا للہ، حکم کسی کا نہیں بجز اللہ کے، اصل حکومت تو اسی کی ہے. اسی لیے سب سے پہلے کیا فرمایا؟ اطیع اللہ. اور اس کے بعد کس کا درجہ آتا ہے؟ اطیع الرسول. اور رسول کی اطاعت بھی دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی پس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ مستقل بالذات نہیں، علیحدہ کوئی چیز نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اس کے بعد تیسرا درجہ کس کا آتا ہے اور کس کی بات مانو؟ اولی الامر کی، یعنی اپنے میں سے اختیار والوں کی. دینی معاملات میں علماء، فقہا. دنیاوی معاملات میں حکام، یعنی حکومت کے چلانے والے. اور یہ اطاعت بھی مستقل نہیں، بلکہ اللہ کی اطاعت کے تابع ہوگی. حدیث میں آتا ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت جائز نہیں جہاں معصیت ہو خالق کی. یعنی اللہ کی نافرمانی میں کسی بندے کی فرما برداری نہیں ہوگی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تم نے کھینچا تانی کی. تنازع کس کو کہتے ہیں؟ تنازع کا لفظ نون سے عین سے ہے. نزع کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، اور تنازع کیا ہوتا ہے؟ بات کو ایک دوسرے سے کھینچ کر اپنے حق میں کرنے کی کوشش کرنا، باہم اختلاف کرنا. اور اس میں کون سے تنازع مراد ہیں؟ سیاسی، مذہبی، فقہی، ہر قسم کے تنازع. اگر تمہارا کسی بات میں اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو پھر کیا کرو؟ فردوہ، تو لوٹاؤ اس کو کس کی طرف؟ اللہ، اللہ کی طرف. والرسول، اور رسول کی طرف. بس اس کے آگے کوئی تیسری اتھارٹی نہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اختلافات کی صورت میں انسان کو فیصلہ کہاں سے کروانا چاہیے؟ سب سے پہلے اللہ کی کتاب کی طرف لوٹے. اگر وہاں بات نہ ملے تو کہاں دیکھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں. اگر وہاں مل جائے تو پھر کیا کرے؟ وہ بات لے لے. اور اگر ان دو میں نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ پھر قیاس کیا جائے ان دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے، پھر علماء کا اجتہاد ہوگا. آپ دیکھیں کہ جہاں تک قرآن پاک کی بات ہے تو کسی کو اس میں اختلاف نہیں ہوتا، سنت کی بات ہے اس میں اختلاف نہیں ہوتا. یہ مسلمانوں کے درمیان تنازع کب شروع ہوتے ہیں؟ جب ان دو کو چھوڑ کر کسی تیسرے کو مرکز عقیدت بنایا جاتا ہے. اور کسی تیسرے پر ایمان لانے کے لیے قوم کو نہیں کہا گیا، پھر کہا گیا. یہ صاف آیت کیا بتا رہی ہے؟ کہ اختلافات کی شکل میں اللہ اور رسول. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو. ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ زیادہ اچھا ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے. تأویل انجام کو کہتا نا، اعلی یولس. لیکن ہمارے ہاں جھگڑے کیوں ہوتے؟ چلیے باقی کو چھوڑیے، مذہبی معاملات میں آپ دیکھیے کہ جھگڑے کیوں ہیں ہمارے ہاں، کس وجہ سے؟ ہر کوئی کس کی طرف بلاتا ہے؟ اپنی طرف بلاتا ہے. اپنے سے مراد یہ کہ اپنے مسلک، اپنے مذہب، اپنے گروہ، اپنے امام، اپنے عالم، اپنے بزرگ کی طرف، کہ تم اس کے بن جاؤ. ہمیں یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ کس کے بن جاؤ؟ اللہ اور اس کے رسول کے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات چھوڑ کر پھر اس سے نچلی بات کو لیا جاتا ہے، یہاں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے. یہ چھوٹی سی مثال ہے جیسے عورت مسجد جائے یا نہ جائے. اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. اگر کوئی شخص وہ بات چھوڑ دے کہ آپ نے کیا فرمایا اور اس کے بعد کی کسی اور کی بات کو دلیل بنا لے تو جھگڑا ہی جھگڑا ہے نا. پھر تو جھگڑا نہیں ختم ہوگا, پھر تو ہر کوئی کھینچا تانی کرے گا, کوئی ایک دلیل لائے گا کوئی دوسری لائے گا اور بات کبھی بھی طے نہیں ہوگی. لیکن اگر ہم سب اس پر متفق ہو جائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے مت روکو تو جھگڑا ختم ہو جائے گا. اگر واقعی تم مانتے ہو اللہ کو اور واقعی تمہیں یقین ہے اپنے آخرت کے انجام کا, لیکن اگر تم یہ دیکھنے لگو کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا کہا یا حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا کہا تو جھگڑا نہیں ختم ہوگا. اچھا یہاں نعوذ باللہ صحابہ کرام کی کوئی توہین نہیں, کوئی ان کے درجے میں کمی نہیں, لیکن صرف اتنا بتا دیجئے کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام میں سے کسی ایک کو چننا ہو آپ کو, کس کو چنیں گے پھر؟ چاہے دو صحابہ ہو ایک طرف, پھر بھی چاہے پوری امت ہو, چاہے پوری امت ہو ایک طرف اور دوسری طرف اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو ہمارے ایمان کا کیا تقاضا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے کر جھگڑا ختم کر دیا جائے. لیکن جب ہم اس پہ نہیں مطمئن رہتے پھر بھی پوچھتے ہیں, اچھا جب کسی کو بتا وقت بتایا جاتا نا کہ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تو لوگ کہتے ہیں اچھا پھر ہمارے امام نے کیا کہا اس پر؟ تو پھر جب ہمارے امام نے یہ کہا اور تمہارے نے یہ کہا اور اس کے نے یہ کہا تو پھر تو ایک لمبے بحث چھڑ گئی, لوگوں کی سوچ اسی سے منتشر ہو گئی. اور اگر دین کو سمپل رہنے دیا جاتا جیسے صحابہ کرام سنتے تھے, جیسے ان کو سمجھ آتا عمل کر لیتے تھے, یہ نہیں کہ تمہیں یہ سمجھ آئی اور اس بنیاد پر آپس میں جھگڑے شروع کر دیا. چلے اگر اتنا بھی ہو کہ ایک کو ایک طرح سمجھ میں آئی دوسرے کو دوسری طرح اور دونوں اسی پر متفق ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات کو ہم لے لیں, تب بھی کوئی بات نہیں. اگر تھوڑا بہت طریقہ فرق ہو جائے گا تو اس سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. ایز لانگ ایز ایک دوسرے کو برا نہ کرے کہ میں نے زیادہ اچھا سمجھا اور تم نے غلط سمجھا, پھر ہمیں یہ حق نہیں. آج مشکل یہ ہوئی ہے کہ ہم نے اپنی رائے کو تو صحیح سمجھا اور دوسرے کو بلیم کرنا شروع کر دیا کہ تم غلط ہو, اور اس چیز نے دین کا صفایا کر کے رکھ دیا. لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک کچھ کہتا ہے دوسرا کچھ کہتا ہے پھر دین کیا ہے, چھوڑو پتہ نہیں کون سا صحیح, کیونکہ ہر ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے اس لیے سب غلط ہے, کیونکہ اس نے اس کو غلط ثابت کر دیا, اس نے اس کو غلط کہہ دیا, لہٰذا یہ دونوں ہی غلط اور میں چلوں وہ پھر اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑتا ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے, اگر کوئی اللہ کی خاطر کسی بھی مسجد میں قدم رکھ رہا ہے تو اس کو کیوں روکتے ہو؟ اللہ کے گھروں سے تو کسی کو نہیں روکنا چاہیے, یہ کام تو کسی اور کا تھا, کس نے روکا تھا اللہ کے گھروں سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے روکا تھا آپ کو اور صحابہ کرام کو صلح حدیبیہ کے موقع پر, حرم میں داخل نہیں ہونے دیا گیا تھا. یہ بتا دیے کہ حج کرنے گئی ہے اور کوئی پرچہ تھا ان کے پاس, اس بنیاد پر وہ کوئی نمازوں میں جھگڑا شروع کر دیا اور نماز اور دعاؤں کا وقت سب جھگڑے کی نظر ہو گئی اور عرفات کے میدان میں جھگڑے ہو رہے ہیں. بھی ٹھیک ہے اگر آپ کو ایک بات پسند نہیں, آپ خاموش ہو کے الگ بیٹھیے نہ کریے اور چھوڑ دیجئے جو کوئی کچھ کرتا ہے اپنے رب کے سامنے آہوزاری کر رہا ہے, وہاں دین کی روح کو نہ جانے دیں. لیکن ہمارے انہی جھگڑوں نے دین کی روح کو فنا کر کے رکھ دیا. یعنی اگر آپ کسی ایک مسلک پر ہیں تو نہیں ہے, کوئی نہیں آپ کو کچھ کہتا, لیکن آپ دوسرے کو تو جینے دیں, وہ جو کر رہے ہیں اس کو تو کرنے دیں. صحابہ کرام میں بھی اختلاف تھا آپس میں مختلف امور پر, لیکن وہ ہر ایک اپنے طریقے پہ کام کر رہا تھا, کوئی کسی کو مسجد سے نہیں نکالتا تھا. ہم سب کا فرض یہ بنتا ہے کہ اختلافات کے موقع پر کس کی طرف رجوع کریں؟ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور جہاں تک اولی الامر کا حکم ہے اسے ماننا چاہیے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے. اولی الامر کا مطلب کیا ہے؟ امیر, جو مسلمانوں کے معاملات کا ذمہ دار ہو, خواہ وہ سیاسی ہو, خواہ وہ مذہبی ہو, خواہ وہ کسی اور طرح کے ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السمع والطاعت للامام ما لم تكن معصیہ، امام کے لیے سمع و طاعت یعنی امام کی بات سنو اور اطاعت کرو جب تک کہ گناہ کی بات نہ کرے، اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے. اب دیکھیں کہ شوہر کی اطاعت بھی کیوں ضروری ہے، کیونکہ وہ بھی گھر کا امیر ہے. ماں کی اطاعت کیوں ضروری ہے، کیونکہ وہ بچوں کی امیر ہے، یعنی امیر کے قائم مقام ہے. ماں تو ماں ہے لیکن امیر کے قائم مقام ہے. اسی طرح مثلا آپ اپنے استاد کی بات کیوں مانیں، کیونکہ وہ آپ کے معاملات کے ذمہ دار ہیں کہ آپ سے سبق یاد کروائیں اور آپ کا سنیں. فرمائے ذالک خیر، اگر تم اس طریقے پر ہوگے تو یہ تمہارے حق میں اچھا ہے، وہ احسن تاویلا، اور اس کا انجام بھی اچھا ہوگا. لیکن جب ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مرکز عقیدت بنانے کی بجائے نیچے والوں کو عقیدت کا مرکز بنایا تو پھر طرح طرح کے اختلافات اور جھگڑے شروع ہو گئے. تعویل کا لفظ اعلی یعول سے ہے، کسی چیز کی طرف لوٹنا، رجوع کرنا، اسی سے تعویل کا لفظ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بات کو اس کے مرجع کی طرف لوٹانا. جو شخص اختلافی مسائل میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف رجوع کرتا ہے وہ حقیقت تک پہنچتا ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے. الم تر الی الذین یزعمون، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعوے تو کرتے ہیں، انہم آمنوا، کہ وہ ایمان لائے، بما انزل الیک، ساتھ اس چیز کے جو آپ کی طرف اتاری گئی، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتاری گئی، یریدون، وہ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، ان یتحاکموا، کہ وہ فیصلہ کرانے کے لیے لے جائیں، الطاغوت، طرف طاغوت کے. طاغوت سے مراد یہاں یہود کے سردار یا قریش کے سردار ہیں. گزشتہ آیات میں کیا حکم دیا گیا تھا کہ تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، اب یہاں خلاف ورزی کرنے والوں کی مذمت کی جا رہی ہے کہ جو یہ بات نہ مانے. فرمایا کہ تم نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا جو ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لیکن فیصلہ اللہ رسول کی طرف لوٹانے کی بجائے طاغوت کی طرف لے جاتے ہیں. وقد امروا، حالانکہ وہ حکم دیے گئے تھے کس بات کا، ایک فروبے، کہ وہ اس کا انکار کریں، یعنی انہیں طاغوت کے انکار کا حکم دیا گیا تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان صرف اسی سے مکمل نہیں ہو جاتا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والی چیز کو مانے اور پہلی کتابوں کو مانے، بلکہ اس کے ساتھ ایمان کا حصہ ہے یہ کہ طاغوت کا انکار بھی کریں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان چاہتا ہے، اَن يُدِلَّهُمْ دَلَالًا بَعِيدًا، کہ انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جائے، دور کی گمراہی میں مبتلا کر دے. یعنی شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ انسان اللہ اور اس کے رسول تک لوٹے، وہ کیا چاہتا ہے کہ لوگ ان کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کی طرف پلٹے تاکہ وہ اصل سے بھٹک جائیں، گمراہ ہو جائیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا گیا، تعالوا، آؤ، الى ما انزل اللہ، اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی، وإلى الرسول، اور رسول کی طرف، رأيت المنافقين، تم دیکھو گے منافقوں کو، یا دیکھا تم نے منافقوں کو، یصدون عنك صدودا، کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں، تمہاری طرف آنے سے رک جاتے ہیں. یہاں پر ایک روایت بیان کی جاتی ہے اس آیت کے پس منظر میں کہ بشر نامی منافق کا جھگڑا ایک یہودی کے ساتھ ہوا. یہودی نے کہا چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کراتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے انصاف کو جانتا تھا، مگر منافق نے کہا کہ کعب بن اشرف سے فیصلہ کراتے ہیں، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کا ساتھ دیں گے اور فیصلہ میرے خلاف ہو جائے گا. آخر کار فیصلہ آپ کے پاس لایا گیا، یہودی حق بجانب تھا، آپ نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا. کتنے بڑے دل کی بات ہے نا کہ غیر مذہب والے کے حق میں فیصلہ دیا جائے اگر وہ سچا ہو، کیونکہ عدل کا حکم ہے نا پیچھے گزر چکا. منافق اس پر راضی نہ ہوا اور ایک نئی راہ نکالی کہ حضرت عمر کے پاس چلیں. ان دنوں میں حضرت عمر جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں آپ کی اجازت سے کچھ فیصلے کیا کرتے تھے. اب یہ ہوا کہ حضرت عمر کے پاس جب وہ پہنچا، حضرت عمر نے معاملے کی حقیقت جانی. جب انہیں پتا چلا استفسار کرنے پر کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد ان کے پاس آئے، تو انہوں نے تلوار نکالی اور منافق کا سر اڑا دیا. اب اس پر ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا. کیا ہوا؟ فَكَيْفَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ, پھر کیا ہوا جب پہنچی ان کو ایک مصیبت؟ کون سی؟ اس شخص کے قتل کی. کیوں پہنچی؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, بوجہ اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے, ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے. یعنی کس نے کہا تھا کہ حضور کے بعد وہاں جائیں؟ تو اس پر کیا ہوا؟ مصیبت میں پھنسنے کے بعد ثم جاؤ کا, پھر آ گئے تیرے پاس. یحلفون, قسمیں کھاتے. باللہ, اللہ کے نام کی. کیا کھا رہے تھے قسمیں؟ کس بات پر؟ ان اردنا الا احسانا و توفیقا, کہ خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے. ہماری نیت یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے. توفیق موافقت اور احسان بھلائی. یعنی ہم حضرت عمر کے پاس اس لیے نہیں گئے تھے کہ ان سے فیصلہ کرائے, ہم تو اس لیے گئے تھے کہ وہ دونوں کے درمیان کوئی صلح کرا دے. توفیق کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں میں مطابقت کرنا. اور اللہ کی توفیق کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کے لیے اس راستے کو آسان کر دیتا ہے. لیکن نیت اور ارادے کے بغیر نہیں توفیق ہوتی. توفیق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ موافقت پیدا کرنا. یعنی آپ کے ارادے اور اللہ کی مرضی میں موافقت ہو جاتی ہے. تو کہا جاتا ہے کہ منافق کے قتل کے بعد اس کے وارث جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضرت عمر کے قصاص کا مقدمہ دائر کیا. اور بنیاد یہ بنائی کہ ہمارا ارادہ آپ کے خلاف فیصلہ لینا نہیں تھا, بلکہ ارادہ تھا کہ وہ فریقین میں صلح کرا دیں. یعنی عمر فریقین میں صلح کرا دیں, اور اس پر انہوں نے قسم کھائی. اولئک الذین, یہ وہ لوگ ہیں. یعلم اللہ ما فی قلوبہم, اللہ جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے. یعنی جو زبانوں سے کہہ رہے ہیں وہ بھی پتا ہے اس کو, اور جو دلوں میں ہے وہ بھی معلوم ہے. فاعرض عنہم, ان سے اعراض برتیے. وَإِذْهُمْ, پر ان کو نصیحت کیجیے. اب آپ خود سوچیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو یوں جھگڑالو بن کے آ جائیں کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ کتنی بڑی نصیحت یہاں سے پتہ چل رہی ہے. یعنی وہ جھگڑتے ہوئے مقدمہ کرنے آ رہے ہیں حضرت عمر کے خلاف. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اب کیا کریں آپ ان کے ساتھ؟ عارض عنہم, ان کو اگنور کریں. وَإِذْهُمْ, اور ان کو نصیحت کریں. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا, اور ان کے دلوں میں اترنے والی بات کریں. تو عارض عنہم کا مطلب پھر کیا ہوا؟ یہ مطلب نہیں کہ ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پہ اور خود آپ اپنا کام کریں, بلکہ سمجھا کے چھوڑیں. جب ہمیں کسی سے اعراض کرنا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ معاملہ وہیں الجھا چھوڑ کے خود منہ موڑ لیتے ہیں, روٹ بیٹھتے ہیں. نہیں, اعراض کا بھی ایک بہترین طریقہ ہے کہ اپنی بات پہنچا کر اعراض کیا جائے. یہاں ایک بہت اچھا اصول دیا جا رہا ہے, اگر عملی زندگی میں اس پر عمل کیا جائے تو بہت سے مسئلوں کا حل ہو سکتا ہے. اور حکمت یہ سجھائی جا رہی ہے کہ دشمنوں کی سازشوں کو افو درگزر, بعض و نصیحت اور قولم بلیغا کے ذریعے ناکام بنایا جائے, جواب میں الجھ کر نہیں بلکہ احسن طریقے سے. محض خاموشی کافی نہیں. اچھا, بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا نا, ان کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے نا, تو اگر ایک ان میں سے اعراض برتنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی پوزیشن کو کلیئر کیے بغیر ہی خاموشی اختیار کر لیتا, اور دوسرا فریق مزید پھر شیر ہوتا ہے. پھر فرمایا, وما ارسلنا من رسول, اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی بھی رسول, الا لیطاع باذن اللہ, مگر اس لیے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے. یعنی رسول اس لیے نہیں آتا کہ لوگ بس اس کی عقیدت مند ہو جائیں اور اس کے بارگاہ میں الفاظ کے گلدستے پیش کیا کریں اور صرف نعتیں پڑھ کر ان کو خوش کیا کریں. رسول تو اس لیے آتے ہیں کہ لوگ ان سے اپنی زندگی اچھی طرح بسر کرنے کا طریقہ معلوم کریں اور اس طریقے پر عملاً کاربند بھی ہوں, اس پر عمل بھی کریں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ کر رکھا ہے؟ ہمارا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کسی ایک سنت پر عمل کرنا نہیں چاہیں گے لیکن عقیدت کے بڑے بڑے دعوے کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے رسول کو اس لیے نہیں بھیجا کہ لوگ اس کی شان میں خراج عقیدت پیش کرتے رہے, اس لیے بھیجا ہے کہ ان کی بات مانا کریں, ان کی اطاعت کریں, ان کی سنت پر چلیں. کیونکہ بہت سے لوگ آپ نے دیکھو گا عشق رسول کے دعوے کرتے ہیں, آپ کی محبت میں روتے ہیں لیکن کسی بھی ظاہری باطنی سنت پہ عمل نہیں کرتے. آپ نے فرمایا تھا کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. اخلاق نام کی چیز نہیں ہوتی ان میں, اور ویسے وہ عشق رسول میں رو رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو رسول بھیجا ہی اس لیے کہ اس کی اطاعت کرو. لیکن کیسی اطاعت؟ بإذن اللہ, اللہ کی مرضی کے مطابق. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے جان پہ ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتے. لوجد اللہ تواب الرحیم, تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. یعنی ان لوگوں کو آپ سے جھگڑنے کی بجائے اور آپ سے اعراض کرنے کی بجائے, آپ کا فیصلہ چھوڑ کر حضرت عمر سے فیصلہ کرنے کی بجائے کیا کرنا چاہیے تھا کہ اگر ان سے غلطی ہو ہی گئی تھی تو پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا چاہیے تھا, آپ سے معافی مانگ لینی چاہیے تھی اور آپ سے یہ درخواست کرنی چاہیے تھی کہ آپ بھی ان کے لیے معافی مانگیں اللہ سے ان کے قصوروں پر, تو ان کے قصور معاف ہو جاتے. لوجد اللہ تواب الرحیم, فلا وربک, پس نہیں قسم ہے تیرے رب کی. یہاں تیرے سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ آپ کے رب کی قسم, لا یؤمنون, وہ مومن نہیں ہو سکتے. کون؟ منافقین یا دیگر کوئی بھی لوگ. حتیٰ, یہاں تک کہ, یحکموک, وہ منصف بنائے آپ کو, وہ فیصلہ مانے آپ کا, فیما, اس معاملے میں جو, شجرہ, اختلاف ہوا. شجرہ کا لفظ شین جیم رے سے ہے. شجر درخت کو کہتے ہیں, درخت میں شاخیں ہوتی ہیں اور ایک درخت کی شاخیں دوسری شاخوں سے الجھتی ہیں, اسی سے اس کا مفہوم اختلاف اور جھگڑا ہے. فیما, اس معاملے میں جو, شجرہ بینہم, ان کے درمیان اختلاف ہوا, جھگڑا ہوا, یعنی جس معاملے میں وہ باہم الجھے. اس آیت کے شان نزول میں ایک یہودی اور ایک مسلمان کا واقعہ عموماً بیان کیا جاتا ہے, جو بارگاہ رسالت سے فیصلے کے باوجود حضرت عمر سے فیصلہ کروانے کے لیے گیا, لیکن بعض محدثین نے اس واقعے کو ضعیف قرار دیا ہے, جیسا کہ ابن کثیر نے اس کی وضاحت کی ہے. صحیح واقعہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت زبیر, جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد تھے, زبیر بن عوام, اور ایک آدمی کے درمیان پانی کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا, یعنی کھیت کو پانی لگانے کے معاملے میں. معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا, آپ نے صورتحال کا جائزہ لے کر جو فیصلہ دیا تو وہ اتفاق سے حضرت زبیر کے حق میں تھا, جس پر دوسرے آدمی نے کہا کہ آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ وہ آپ کا پھپھی زاد ہے, یعنی آپ کا رشتہ دار ہے, اس لیے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ دیا ہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. تو آیت کا مطلب کیا ہوا کہ جب بھی مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف ہو, جھگڑا ہو, تو انہیں چاہیے کہ اپنا فیصلہ آپ سے کروائیں. خاص طور پر آپ کے زمانے کے لوگوں کے لیے یہ حکم تھا. اور پھر جب آپ سے فیصلہ مل جائے تو کیا کریں؟ تم ملا یجدو, پھر نہ وہ پائیں, فی انفسہم, اپنے نفسوں میں, کیا نہ پائیں, حرجن, کوئی حرج, تنگی. حرج کہتے ہیں کسی چیز کا ایک جگہ جمع ہونا, تنگ ہونا, یعنی ان کا دل نہ گھٹے. اس معاملے میں مما قضیت, اس میں سے جو آپ فیصلہ کر دیں, ویسلمو تسلیما, اور وہ تسلیم کر لیں, مان لیں, تسلیما مان جانا, یعنی آپ کے کیے ہوئے فیصلے کو پوری طرح مان بھی لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو اس چیز کا تابع نہ بنا دے جو میں لے کر آیا ہوں. یعنی جب تک ہم اپنی مرضی سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور آپ کے فیصلوں کو اہمیت نہ دیں, اس وقت تک ایمان خطرے میں ہے. ایک مومن کا کام کیا ہے, ایک مومن کی ذمہ داری کیا ہے, کہ آپ کے فرامین پر, آپ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایات پر دل سے راضی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو آپ خود موجود تھے, لیکن آپ کے بعد اب آپ کے وہ فرامین جو صحیح احادیث کی شکل میں ہم سب کو ملتے ہیں, ان پر عمل کرنا بھی نہایت ضروری ہے, اور خصوصاً ان معاملات میں جہاں مسلمانوں کے درمیان باہم کوئی اختلاف ہو جائے, باہم کوئی جھگڑا ہو جائے. پھر جیسا کہ اس سے پیچھے بھی آیت میں گزر چکا ہے کہ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, کہ جب تمہارا کسی معاملے میں تنازع ہو جائے, جھگڑا ہو جائے, تو اسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ. تو یہاں بھی اسی بات کی مزید تاکید ہے کہ جب تک آپ کی طرف لوٹانے کے بعد اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے, اس پر راضی نہیں ہوں گے, اس وقت تک وہ مومن ہی نہیں ہو سکتے. اور یہاں آپ دیکھیے کہ صرف اتنا نہیں کہا گیا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتے, بلکہ یہ فرمایا گیا فلا و رب کا, نہیں, نہیں سے جب کوئی بات شروع ہوتی تو ویسے ہی تاکید کی بات ہوتی. یعنی ان کا خیال غلط ہے کہ اس کے بغیر ایمان مکمل ہے, اور پھر و رب کا قسم ہے تیرے رب کی, یعنی اتنی شدت سے اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے کہ باہم اختلافات میں اصل منصف اور خصوصاً دینی معاملات میں کون ہونا چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, اس کے علاوہ دوسرے لوگ نہیں. مثلاً پیچھے آپ نے دیکھا کہ تیمم کی رخصت دی گئی مسلمانوں کو کہ اگر پانی نہ ملے, بیمار ہو تو تیمم کر لو. اب بعض اوقات دیکھا گیا کہ لوگ اس پہ راضی نہیں ہوتے, اس رخصت کو لینے پہ ان کی تسلی نہیں ہوتی, وہ سمجھتے ہم پاک ہی نہیں ہوئے, وہ نماز چھوڑ دیں گے لیکن اس رخصت کو نہیں لیں گے. نہیں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک فیصلہ ہو گیا, آپ نے اس چیز کی رخصت بتا دی. اسی طرح سفر میں نماز قصر کرنا, بعض لوگ اس رخصت کو قبول نہیں کرتے. تو دین میں جو رخصتیں آپ کی طرف سے ہمیں ملی, ان رخصتوں کو بھی خوشی سے قبول کرنا یہ انتہائی ضروری ہے, اور اس پر دل کی تسلی کا ہونا بھی ضروری ہے. یہ سوچنا کہ پتہ نہیں ہم غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں, کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ تعالی یحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه, اللہ تعالی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کی دی ہوئی رخصتوں کو قبول کریں جیسے اس کے دیے ہوئے احکامات یا عزائم کو قبول کرتے ہیں. میں نے آپ کو ایک واقعہ اس کے شان نزول میں یہ بتایا, اور ایک دوسری رائے یہ بھی ہے کہ یہ آیت پچھلے واقعے کا تتمہ ہے, یعنی اختتامیہ ہے. وہ جو بشرت منافق کا واقعہ ہے, اگرچہ وہ ضعیف بتایا جاتا ہے, تو بعض مفسرین کی رائے میں یہ آیت ان پچھلے آیات کا خلاصہ ہے, کنکلوژن ہے. اور دوسرا اس کا شان نزول وہ واقعہ بتایا جاتا ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. یہ تو اب بات ہے ان لوگوں کی, لیکن ذرا ہم اپنے بارے میں بھی سوچ لیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. اپنے آپ سے پوچھئے, لکھیے, کیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہوئی بات کو بھی اتنی ہی خوشی سے لیتی ہوں جتنی قرآن پاک میں لکھی ہوئی بات کو؟ کیا میں آپ کے حکم کو بھی اللہ کا حکم سمجھتی ہوں؟ کیونکہ ایک اور جگہ پر آتا ہے نا کہ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی, اور خاص طور پر وہ احکامات جو ہماری خواہشات کے خلاف جاتے ہوں. کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہہ کر دین کی بات پہ عمل نہیں کرتے, یہ کون سا قرآن میں لکھی ہوئی حدیث ہی ہے نا تو کیا ہوا, لیکن ایک مسلمان کا رویہ یہ نہیں ہوتا. جب اس کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ بات درست ذرائع سے مجھ تک پہنچی ہے, تو اس پر کیا فرض عائد ہوتا ہے؟ کہ وہ اس بات کو قبول کر لے, مان لے.